اس میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جائے، خود ایک بڑے شیخ تصوف شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں اس کا کم و بیش خلاصہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے تین گروہ ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ سارے صوفیہ ایک نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں. یہ مکتوبات ہیں ان کے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے اور گویا ایک طرح سے تصوف کی کتابوں میں بڑی غیر معمولی اس کو حیثیت حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے تین گروہ ہیں. پہلا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ عالم خدا کے موجود کرنے سے خارج میں موجود ہے، یعنی یہ جو عالم ہے اس کو اللہ تعالی نے خارج میں ایک وجود بخشا ہے، اور جو کمالات و صفات کے عالم میں ہیں، یعنی ہم کو اس عالم میں جو غیر معمولی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، جو اس کے خصوصی اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کمالات ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں، وہ سب اللہ نے موجود کی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے. یہ گروہ اپنے معتقدات کلامیہ میں علماء اہل سنت سے متفق ہے، یعنی صوفیہ میں بھی ایک گروہ کم و بیش وہی نقطہ نظر رکھتا ہے جس کا انہوں نے دو لفظوں میں خلاصہ کر دیا، جو عام اہل سنت کا نقطہ نظر ہے. دوسرا گروہ صوفیہ کا، مشائخ کا دوسرا گروہ، عالم کو خدا کا سایہ کہتا ہے، لیکن اس کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود ہے. جس طرح سائے کا وجود اصل سے قائم ہے، اسی طرح عالم کا وجود حق کے وجود سے قائم ہے، یعنی اس عالم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک وجود سے پرتو کی صورت میں وجود پذیر ہوتا ہے اور وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو عالم کی حیثیت بھی یہی ہے. تیسرا گروہ واحد الوجود کا قائل، اور یہی سب سے بڑا گروہ ہے، یعنی خارج میں ایک موجود ہے، یعنی کوئی کثرت نہیں ہے. واحد الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کی نفی کر دی ہے، یعنی توحید جو اسلام میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس عالم کا الہ ایک ہے، لیکن واحد الوجود کے قائلین اس سے بالکل برعکس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عالم میں، بلکہ یہ تعبیر ہی صحیح نہیں، اس عالم میں، اس میں تو عالم کا وجود الگ ماننا پڑے گا، یعنی اصل میں یہاں موجود حقیقی ہے ایک، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی خارج میں ایک موجود ہے اور وہ حق تعالی کی ذات ہے. باقی کیا ہے؟ باقی اصل میں اس کے تعینات ہیں، یعنی وہ ذات تو کوئی تعین نہیں رکھتی، نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کا کوئی اوپر ہے، نہ اس کا کوئی نیچے ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے جس پر انگلی رکھی جا سکے، نہ اس کی کوئی اس طرح کی ذات ہے جس طرح کی ذات سے ہم واقف ہیں، وہ لا تعین ہے. لیکن پھر وہ تعینات کو قبول کرتی ہے، اور تعینات کو جب قبول کرتی ہے تو وہ آخری مرتبہ جس پر تعینات قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہاں یہ ہمارے سامنے کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو وہی ہیں، یعنی یہ کہ نا اس میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، جو لفظ بولیے پکڑ لیں گے اس پر. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے، تو کہیں گے یہاں تو آپ نے ہمارا موقف ٹھیک بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ہم تو ہم کو مانتے ہی نہیں سرے سے، تو اس وجہ سے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. لیکن بہرحال مجھے اس کی تفصیلات اس وقت نہیں کرنی. یہ جو تعینات ہیں، اس میں ظاہر پہلا مرتبہ کیا ہے؟ لا تعین اور اطلاق کا، یعنی اس میں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ آپ اس کی کوئی جہت بتا سکتے ہیں، نہ کوئی زبان بتا سکتے ہیں، نہ کوئی مکان بتا سکتے ہیں، وہ ذات مرتبہ لا تعین میں ہوتی ہے. اس مرتبے میں وجود حقیقی ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نسبت نہیں لاحق کی جا سکتی اس کو، یہاں تک کہ اس کے لیے بے قیدی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی جو مرتبہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو یہ بھی اصل میں اس مرتبے کے لا تعین ہونے کی نفی ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. یہ ایسا نازک مقام ہے. اس مرتبے کو وہ احدیت یا غیب الغیب کا مرتبہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ، دوسرے مرتبے سے مراد یعنی اب ذات لا تعین سے تنزل اختیار کر رہی ہے، نیچے اتر رہی ہے، تعینات کی طرف آ رہی ہے. تو وہ دوسرا مرتبہ جو ہے علم اجمالی کا ہے، یعنی پہلا مرتبہ مرتبہ ذات ہے، مرتبہ لا تعین ہے، اب وہ اجمالی علم کا مرتبہ ہے. اس میں، اس مرتبے میں وجود حقیقی پر تعین کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اب آ کے اب آپ اس کو تعین سے انگلی اٹھا سکتے ہیں اب اس کی طرف، اس مرتبے میں جب وہ آتی ہے. یہ جو مرتبہ ہے علم اجمالی کا، اس میں جب پہلا ہی قدم ذات رکھتی ہے تو اس کو صوفیہ نے ایک اور تعبیر دی ہے، وہ تعبیر ہے حقیقت محمدیہ کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ اجمالی میں قدم رکھتے ہی تعین ہو گیا نا، یعنی اب ذات نے جو لا تعین تھی، جو ہر طرح کے تصورات سے بالا تر تھی، جو اطلاق کے مرتبے تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں عائد کی جا سکتی تھی، وہ اس سے نیچے اتری. اور جیسے ہی وہ نیچے اتری تو اب وہ کیا تھا؟ وجود حقیقی. وہ کیا تھی؟ ذات. وہ کیا تھا؟ لاہوت. وہ کیا تھا؟ مرتبہ لا تعین میں ذات خداوندی کا وجود. جیسے ہی وہ تنزل میں نیچے آئی تو اس کے اوپر اب تعین کا اطلاق ہوا. اس کو وہ کہتے ہیں علم اجمالی کا مرتبہ ہے، یعنی اب وہ معلوم ہو گئی ہے، علم میں آ گئی ہے، لیکن ہے اجمال میں ابھی. تو یہ وہ مرتبہ ہے جس کا نام انہوں نے حقیقت محمدیہ رکھا ہے. میں اسے تھوڑی تفصیل کروں گا آگے چل کے. پہلے یہ ذرا اس کے تعینات پر ایک نظر ڈال لیجیے، بعد میں بات سمجھنے میں آسانی. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کا مرتبہ ہے مرتبہ تفصیل کا، یعنی اب اجمال کے بعد تفصیل شروع ہو گئی. یہ جو تفصیل کا مرتبہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ آیان ثابتہ، یہ خاص اصطلاح ہے ابن العربی کی، کہ اب گویا ایسے عین وجود میں آنے لگ گئے ہیں جنہوں نے عوارض نہیں قبول کیے. اب دیکھیے انسان مثال کے طور پر، تو انسان کا ایک عین ہے، یعنی اس کی ایک حقیقت ہے، پھر اس کے بعد وہ عوارض قبول کرتا چلا جاتا ہے، تو اس میں اس نے نہیں کیے. تو آیان ثابتہ کا یہ مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر چوتھے مرتبے پر وہ عالم ارواح میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی اب چوتھی جگہ پر آ گئی. اچھا، لیکن عالم ارواح میں کیا ہوتا ہے؟ اشیاء مجرد ہوتی ہیں اس میں بھی، یعنی ان کے ساتھ عوارض نہیں ہوتے اور بسیط حالت میں ہوتی ہیں چیزیں. پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہے. اس مرتبے میں اشیاء مرکب ہو گئی ہیں، یعنی مل گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان سے مختلف مفردات کے بجائے مرکبات وجود میں آ گئے ہیں، مگر ہیں نہایت لطیف حالت میں. چھٹا مرتبہ جو ہے وہ عالم اجسام کا ہے، اب جسم وجود میں آ گئے ہیں، اس میں چیزیں مرکب بھی ہو گئی ہیں اور کثیف حالت میں بھی آ گئی ہیں. اور ساتویں میں پھر وہ حضرت انسان اور اس صورت میں ہو جاتا ہے. یہ گویا تنزلات ہے. تنزلات یعنی ذات نے جب مرتبہ لا تعین سے نزول فرمایا تو وہ آہستہ آہستہ ان مراتب سے ہوتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ گویا یوں ہوا کہ جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے اپنی ذات اور گرد و پیش میں، یہ اصل میں ذات خداوندی کا تعینات کے ساتھ ظہور ہے. یہ بات وہ کہتے. تو اس میں پہلا مرتبہ کیا تھا؟ حقیقت محمدیہ. اچھا، اب یہ جو حقیقت محمدیہ کا مرتبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت محمدیہ کے مرتبے میں، مرتبہ علم اجبالی میں جس ذات کا ظہور ہوا، اس نے پھر اگلے مراتب میں آ کر مختلف پیکر اختیار کرنے شروع کیے. یعنی وہ جو مرتبہ ہے، ایک تو یہ نا کہ اس مرتبے کے بہت سے پہلو بکھر گئے، اور ایک یہ کہ وہ اس تعین میں بھی کچھ پیکر قبول کرتی رہی. ان میں سے ایک پیکر جو ہے وہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بھی ہیں، یعنی محمد بن عبداللہ انسانوں میں سے پھر کوئی عام انسان نہیں رہتے نا، یعنی وہ مرتبہ اجمالی جو ہے اس نے ایک تعین قبول کیا ہے، اور وہ تعین مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا. اب جب وہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ محمد بن عبداللہ کے بعد بھی نمودار ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں ہوگا. یعنی اب میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں ختم نبوت کی بحث سے یہ چیز کیسے متعلق ہوتی ہے. یعنی ایک دوسری اپروچ، اب اس میں دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کامل. یہ اصل میں انسان کامل جو ہے، یعنی ہم سب میں انسان پھیلا ہوا ہے، لیکن انسان کامل جو ہے یہ اصل میں وہی مرتبہ اجمالی ہے ذات کا، اور وہ مختلف ادوار میں ظہور پذیر ہوتا ہے. اچھا، اس نام سے پوری کتاب ہے عبد الکریم الجیلی کی، اس کا نام ہی الانسان الکامل ہے. یہ اس کا اقتباس ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس کو دے دیا ہے. یہ 832 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے تھے. اور الانسان الکامل فی معرفت الارض والاوائل ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور صوفیہ میں بڑا غیر معمولی مقام ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ ان الانسان الکامل ہو القطب الذی تدور الیہ افلاک الوجود، یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو تنزل ہوتا ہے تو اس تنزل کا بھی کوئی نقطۂ ارتکاز ہونا چاہیے نا، تو وہ انسان کامل ہے. یہ انسان کامل اصل میں ایک قطب ہے، مدار ہے، جس کے اوپر وجود کے سارے افلاک گردش کرتے رہتے ہیں، من اول ہی الی آخر ہی، یعنی اسی کے اوپر گویا سارا عالم. اسی سے آپ کی سمجھ میں وہ روایت بھی آ جائے گی، لولا کا لما خلقت لہ، اگر حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک موضوع روایت ہے لیکن وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا، تو اس کی بھی اصل میں ایک خاص پس منظر میں وجود پذیری ہوئی ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا واحد، یعنی اس میں تعدد نہیں آیا، یہ جو ہے نا ارتکاز کا نقطہ، اس میں کوئی تعدد نہیں آیا، یہ ایک ہی ہے. منذ کان الوجود، یعنی جب سے وجود ہے یہ ایک ہی ہے. پھر کہتے ہیں ثم له تنوع فی ملابس و یظہر فی کنائس فیسمى به بے اعتبار لباس و لا یسمى به بے اعتبار لباس آخر، یعنی پھر یہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، گنا گو صورتیں اختیار کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، یہ جو قطب ہے یا انسان کامل ہے، اور پھر یہ عبادت گاہوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ گناگو صورتوں میں آتا ہے. اس کی ایک صورت وہ ہے فاسم الاصلی الذی لہ محمد، جو ایک صورت ہے اس کی وہ، جس میں ہم اس کو محمد کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ کنیت ابو القاسم، اور جن کی کنیت ابو القاسم تھی، جانتے ہیں نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت یہی ہے، وصف ہو عبداللہ، اور جن کا نام عبداللہ ہے، اور لقب ہو شمس الدین، یہ انہوں نے بتایا ہے، یعنی ابھی تو نہیں معلوم تھا. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے، ظاہر ہے کہ یہ مختلف لباس پہنتی رہتی ہے، اور وہ لہو فی کل زبان اسم ما یلیق بہ لباسہ ہی فی ذلک الزمان، ہر زمانے میں اس کا ایک نیا نام رکھا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے موضوع ہوتا ہے. اچھا، اب ان کے شیخ ہیں شرف الدین اسماعیل الجبرتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا فی صورت شیخ شرف الدین اسماعیل الجبرتی، کہ میرے زمانے میں یہ میرے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں ظاہر ہوئی، وہی حقیقت محمدیہ، یعنی جس کا نام 571 میں محمد اور جس کی کنیت ابو القاسم تھی، میرے زمانے میں، اپنے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہو گئی. اب سنیے، وَكُنْتُ عَلَمْ أَنَّهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَكُنْتُ عَلَمْ أَنَّهُ شیخ، میں یہ بھی جانتا ہوں میرے شیخ، یعنی ایک زاویہ یہ ہے اس صورتحال کا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے. تو ایک پس منظر تو وہ ہوا کہ جس میں ہمارے متصوفین یہ کہتے ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے، اور نبوت کے سب کمالات حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، انہوں نے تو فتوحات میں یہ بات بھی کہہ دی کہ نبوت جو حضور کے وجود سے ختم ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت ختم ہو گئی ہے، باقی جہاں تک نبوت کا تعلق ہے نبی کی حیثیت سے وہ چیز اب بھی باقی ہے، اس کو انہوں نے بیان کر دیا تھا. چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جو تصوف سے متاثر جلیل القدر علماء ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تحذیر الناس، اس میں یہ سارا علم کلام بیان ہوا ہے، اور یہ ساری بحث جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے یہ بھی آئی ہے، اور ختم نبوت کے مسائل بھی آئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحریر ہے کہ جس کے اندر گویا یہ ساری کی ساری چیز سمٹ آئی ہے. اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وہ زبان ایسی ہے کہ وہ بس ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کی بڑی شرح وضاحت کرنی پڑتی. تاہم اس میں انہوں نے یہ سارا مقدمہ بیان کیا ہے. یہ جو سارا پس منظر، اس میں اب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دیکھیے کہ کہاں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں.